چکر ہے، حالانکہ حق جانتے ہیں سارے ائمہ کا فتویٰ، یزید کافر فاسق ہے، فتویٰ دکھاؤ کن کن سے۔
میرے دادا مفتی اعظم سرحد مفتی شاہ استقل نے بھی لکھا، کہتے ہیں یزید نے قتل حسین کا آرڈر کہیں نہیں دیا۔
یزید کا جو سوال تھا، کیا یزید نے براہ راست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس سے آیا، اسی کے دربار سے آیا؟
میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے مامور کیا ہو، یزید نے کسی کو مامور کیا ہو کہ جا کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو، لیکن کوئی یہ کہے کہ بالتعیین قتل حسین کا حکم دیا تھا تو میرے پاس ایسے کوئی تاریخی شواہد نہیں ہے۔
کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی شہادت میں ملوث نہیں ہے، ان کے دور میں ضرور ہوا ہے لیکن وہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ساتھیوں کی شہادت میں ملوث نہیں ہے۔ یزید فاسق فاجر نہیں تھا، یزید کو فاسق فاجر کہنا اور یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے اور یزید کو لانتی کہا جاتا ہے، فاسق فاجر کہا جاتا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ یزید صوم و صلات کا پابند تھا اور نیکی اور تقویٰ کے راہوں پہ چلتے تھے۔
یزید کو ظالم کیوں کہ اس کے دور میں حسن شہید ہوئے ہیں، چاہے اس نے آرڈر نہ بھی کیا ہو، لیکن دور تو اسی کا ہے، ذمہ داری تو اسی پہ آئے گی۔ حضرت عمر تو فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھوکا مر جائے تو عمر قیامت میں جواب دے گا، تو یہ یزید حضرت حسین کا جواب نہیں دے گا۔
آج یزیدی ٹولہ تو اس کو جنتی مانتا ہے، سب ڈالر کا چکر ہے، حالانکہ حق جانتا ہے۔
یہ سب کمائی کے دھندے ہیں، سب ڈالر کا چکر ہے۔
آج یزیدی ٹولہ تو اس کو جنتی مانتا ہے، سب ڈالر کا چکر ہے، سب ڈالر کا چکر ہے، کافر فاسق ہے، فتویٰ دکھاؤ کن کن سے۔ حسینی 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 بچپن سے۔
کوئی اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ابوبکر عمر کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جائے اور پھر وہاں پر امیر یزید کے نعرے لگائے جائیں، اس لانتی، اس بدبخت، اس ملعون، اس کافر کے۔
اللہ اکبر،
یہ اہل بیت کے ساتھ صراحتاً دشمنی ہے۔ اور ان جیسے بزرگ لوگ وہاں کھڑے ہوں اور ایک جملہ وانا بولے، اور جب ان کا وضاحتی کلپ آئے اور اس میں بھی یہ کہیں کہ جی ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، وہ کسی نے انتشار پھیلایا، یہ منظم سازش کے تحت کیا گیا۔
صحابہ کے دفاع کے نام کی ریلی، میری بات پوری ہونے دیجئے
جی،
صحابہ کے نام کے دفاع، ان کے دفاع کے نام کی ریلی نکالی جائے اور اس میں سٹیج سے امیر یزید زندہ باد کے نعرے اور نام لیا جائے، جناب حسن زندہ باد، جناب حسین زندہ باد اور امیر یزید زندہ باد، یہ نعرے لگائے جانے، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی بھی دشمنی ہے۔ جس نام کی ریلی نکالی ہے یہ اس نام سے غداری ہے، یہ مصطفیٰ کی آل بیت کی گستاخی اور غداری ہے، اور یہ پاکستان جیسی پرامن ریاست کے اندر فرقہ واریت کو بڑھکانے کی مضمون سازش ہے، اور میں اس پر ہزار بار مذمت کرتے ہوئے ایسے کرداروں، ایسے گفتاروں اور ایسے نعرہ لگانے والوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ اس نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا ہے۔ مسئلہ اصل یہاں پر اس غدار کی حمایت میں پاکستان کی سڑکوں پر جو نعرے لگائے گئے ہیں, یہ سیدھا سیدھا پاکستان کے امن کو تہوالا کرنے کی ایک ناکام سازش کی گئی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ڈانڈے سارے اسرائیل سے اور امریکہ MI6 سے CIA سے مل رہے ہیں, جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلا کر اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں یہ جو یوسف پسوری صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں, میری بات پوری ہونے دیں بے شک بعد میں میرے منٹ کاٹ لینا, یوسف پسوری صاحب بیٹھے ہیں, یہ اس کانفرنس کے سٹیج پہ کھڑے ہیں, آپ ویڈیو دیکھ لیں. اور اب یہ یہاں ان کی ابھی تک یہ ہمت نہیں ہوئی ہے کہ یہ ان بدبختوں کی مذمت کریں, کیونکہ یہ ان کے ایما پر یہ ہوئے, ان کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے.
میں پوچھتا ہوں,
یہ ایسی شرارتیں پاکستان میں کر کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کا یہ باعث بنے.
یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا, اس کا بیٹا بھرپور جوان 19-20 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی خلافت پر بیٹھا, 40 دن حکومت کی, 40 دن, 41 دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پہ یوں بیٹھا, کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے. ان کو پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا, کہ دیکھو میرا باپ ظالم تھا, جبار تھا, ظالم تھا, اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا, اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو, میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت, جس کو مرضی دے دو, میں یہ جا رہا ہوں. 3 بر اعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون ہے, مجھے نہیں چاہیے. پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے, خود نہیں نکلا.
جس دل میں حسین ابن علی ہوں اس دل میں لانتی یزید کبھی بھی نہیں آ سکتا. یزید پوری امت کے نزدیک ایک بدبخت, بد کردار, شرابی, بدماش, اور جتنی آپ کے پاس کوئی خباستوں اور خرابیوں کو بیان کرنے کے جملے ہیں وہ اس لانتی کے لیے آپ بولیں وہ کم ہیں, اس کی خباستیں, اس کی شرارتیں, اس کی کمینگیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں.
اللہ اکبر.
پوری امت مسلمہ کے نزدیک یزید ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ کے نزدیک اس کے ساتھ نفرت رکھی گئی ہے. آفز زابی جیسا بندہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے لکھا یہ آفز زابی وہی آفز زابی ہے جو محدثین میں ایک بلند مقام رکھتا ہے. جی. امام ابن حجر اسقلانی, امام ابن حجر کستلانی, علامہ عینی, علامہ ابن تیمیہ, حافظ ابن کثیر, امام جلال الدین سیوطی, علامہ عبد الرب مناوی, صاحب بن عباس, شاہ عبد الحق محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, اس کے علاوہ خود اہل حدیث غیر مقلدین حضرات کے بزرگ نواب صدیق حسن بھوپالی,
اچھا,
اور نواب وحید الزمان, شاہ اسماعیل دہلوی, یہ آپ اگر مجھ سے وقت ہو تو میں آپ کو یہاں سینکڑوں نام گنوا سکتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صراحت کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یزید خارب مدینہ ہے,
اچھا,
یزید قاتل صحابہ ہے, یزید جلف, ناسبی, اجڈ, نبی علیہ السلام کی ذریت طاہرہ کا قاتل ہے. ایسے لانتی,
جی,
بدبخت اور جی کمینے شخص کے لیے,
جی,
جو زندہ باد کا نعرہ لگائے,
جی,
زندہ باد کے نعرے کو درست سمجھے,
جی,
زندہ باد کے نعرے کو رواج جانے, وہ صحابہ کا, اہل بیت کا, دونوں کا غدار, دونوں کا دشمن.
اور اس نے کہا اب میں اس تخت کو کیسے قبول کروں جس تخت پہ بیٹھنے والے میرے باپ یزید نے پہلا جرم یہ کیا, کیا قد قاتلا عترت رسول اللہ, میرے باپ نے یہ جرم کیا کہ اس نے رسول اللہ کی آل کو ذبح کر ڈالا. دکھ یہ ہوتا ہے کہ سنیوں کے مفتی کہتے ہیں جی وہ کتابوں میں ہمیں ملا نہیں کہ یزید انوالو ہے, تو یہ کیا ہے, قد قاتل عترت رسول اللہ, اس کا بیٹا جس کو تین بر اعظموں کی حکومت مل رہی ہے لیکن وہ تھوک رہا ہے تخت پہ یہ کہہ کر کہ میں اس باپ کا نائب نہیں بنوں گا جو قاتل ہے نبی کی اولاد کا. اگلا جملہ کہا اباح الخمر, میرا باپ شرابی تھا, اس نے پھر خالی شراب نہیں پیتا تھا, جائز سمجھ کے پیتا تھا.
ایک لاکھ 24,000 صحابہ عزت کے لائق ہیں, لیکن جو نعرہ احمد رضا نے نہیں لگایا, جو نعرہ فضل حق خیر آبادی نے نہیں لگایا, جو نعرہ مرتضی اعظم نے نہیں لگایا, جو نعرہ غزالی زمانے نے نہیں لگایا, جو نعرہ غوث اعظم نے نہیں لگایا, جو نعرہ غریب نواز نے نہیں لگایا, وہ نعرہ اہل سنت کے اسٹیج پر نہیں چلے گا. چلے گا تو یہ نعرہ چلے گا, نعرہ حیدری. میں منافقت کے پتوں میں پان لپیٹ کر بیچنے والا نہیں ہوں. جو ہمارا عقیدہ ہے ہم سولی پر چڑھ کر کے بھی اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا, آپ ہمیں لائن پہ کھڑا کریں گے, ہم ایک ایک صحابی کے زندہ باد ہونے کا نعرہ لگائیں گے, لیکن ہم علی کے مقابلے میں کسی کی سیاست زندہ باد ہونے کا نعرہ نہیں لگانے دیں گے. شجاعت بھی علی کی ہے, صداقت بھی علی کی ہے, سیاست بھی علی کی ہے, علم بھی علی کا ہے, آگاہی بھی علی کی ہے, سند بھی علی کا ہے. علی ادھر نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حیدری.
یہاں کراچی کے اندر آپ نے آج ویڈیو وائرل سنی ہے, دیکھی ہے, جس جس نے دیکھی ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا رب سیدہ زینب کی توہین اور یزید کی حمایت کی ایک بریلوی مفتی نے. یہ لگتا ہے یہ سارے ناصفی اکٹھے ہیں. اصل معاملہ صحابہ کا نہیں, اصل معاملہ ہے یزید کی تعریف کا, یزید کے دفاع کا. صحابہ پہ ہماری جانیں قربان اور یزید پہ لعنت.
اعلی حضرت نے بڑا واضح طور پہ فرمایا کہ ان لعنتیوں کمینوں نے ان مخدرات عصمت کی بے حرمتی کی اور انہیں قیدی بنا کے دربار ابن زیاد اور دربار یزید میں لے جایا گیا. مدینے کے اوپر اٹیک کیا یزید کی فوج نے, 3 دنوں تک مدینے کی سرزمین کو فوج کے لیے مباح قرار دیا, جس میں 10,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے, جن میں کئی 100 صحابہ تھے. 3 دن یزیدی فوج نے مدینے کی حرمت کو پامال کیا اور ان کو اوپن اجازت دی گئی جس کے ساتھ جو مرضی کرو. انہوں نے وہاں مخدرات عصمت صحابہ کی بیٹیوں, صحابہ کی بچیوں, ان عزت والے گھرانوں کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی, جس کے نتیجے میں 1,000 سے زائد ناجائز بچے پیدا ہوئے. یہ سب باتیں علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی. اس لانتی کتے کمینے یزید کے بارے میں جس نے اللہ کے گھر پہ پتھر برسوائے, جس نے کئی 100 صحابہ کو شہید کیا, جس نے حضور کی بچیوں کو بے عزتی کر کے اپنے دربار میں کھڑا کیا, اور حضرت سیدہ زینب جب دربار یزید میں پہنچی ان کا جسم رسیوں سے جکڑا ہوا تھا اور ان کے اتنے لمبے سفر پہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ کپڑوں کی کیا حالت اور اوپر گرد اور کیا سے کیا معاملہ تھا. یزید کی بیوی دربار میں آئی تو اس نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا یہ کون ہے, بتایا گیا فاطمہ کی اولاد کھڑی ہے. یزید کی بیوی کانپنے لگی اور اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا. یزید کانپنے لگا, کہنے لگا چہرہ ڈھانپ نقاب کر. تڑپ کے کہنے لگی یزید کی بیوی, ارے بکبخت تجھے میری حیا ہے, حضور کی بچیوں کی حیا نہیں ہے, کہاں کھڑی کی ہوئی ہے. 1,000 جرم اس کتے کے ایک طرف ہوں, نبی کی بچیوں کو اس طرح بھرے دربار میں قیدی اور مجرم بنا کے کھڑا کرنا, اور پھر سیدہ زینب علیہ سلام اللہ علیہا آپ کو اس قسم کے جملے کہنا کہ کیسی لگی تمہیں ذلت, دیکھ تیرے بھائی کے ساتھ ہم نے کیا کیا. سیدہ زینب نے آگے سے جواب دیا, میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن اس کمینے نے وہاں بیٹھ کے امام علی مقام کے سر انور پہ چھڑیاں ماری, جس سے آپ کے دندان مبارک پہ چھڑیاں پڑی. حضرت ابو برزا اسلمی آپ نے فرمایا آپ پیچھے کر, ان ہونٹوں کو میں نے حضور کو بارہا چومتے دیکھا ہے, ان دانتوں پہ میں نے نبی نے میرے نبی نے بارہا بوسے دیے ہیں, آنکھ ہٹا چھڑی ہٹا ان دانتوں سے. گرامی المرتبت حاضرین, یہ سب ظلم کہاں ہوئے؟ دربارے یزید کے اندر ہوئے. اور پھر اس کتے نے وہاں شیر پڑے کہ کاش آج میرے وہ بدر کے مرے ہوئے میرے باپ دادے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسا بدلہ لیا ہے, میں ان کی اولاد میں سے نہ ہوتا اگر میں محمد کی آل سے بدلہ نہ لیتا. اور پھر شراب پی, خوشی میں جھوما, خوشی میں رقص کیا, امام علی مقام کی شہادت کی خوشی میں اس لمتی نے وہاں جشن کا سماں کیا, اور اس کے بعد دلائل دینے کے لیے کہنے لگا میں حق پہ ہوں اور یہ باطل پہ ہیں. اور پھر جب سیدہ زینب کو کہا دیکھ کون عزت والا ہے کون ذلیل ہے, سیدہ مسکرائی. آپ نے فرمایا یزید تیرے پاس فوج ہے, تیرے پاس قوت ہے, تیرے پاس دولت ہے, تیرے پاس حکومت ہے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے تو ہمارا ذکر کبھی مٹا نہیں سکتا ہے. جاؤ آل سنت کی معتمد علیہ کتب کو پڑھو, کچھ بھی نہ پڑھنا, صرف یہ پڑھنا کہ سیدہ زینب نے دربار یزید میں کھڑے ہو کے خطبہ کیا دیا ہے, تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, کیونکہ وہ خطبہ نہیں ہے, وہ یزید کے کرتوتوں کی یہ فیار ہے. ان کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کچھ یزیدی ایسے ہوں گے جو اپنے باپ کے حق میں اس کو کلین چٹ دینے کی کوشش کریں گے. سیدہ زینب نے فرمایا کہ پیٹھ پیچھے نہیں, منہ پہ ساری باتیں کریں, تمام کتابوں کو اٹھاؤ, ایک کتاب میں بھی نہیں ہے کہ یزید نے سیدہ زینب کے لگائے ہوئے اعتراضات اور ان کے بیان کردہ حقائق کا انکار کیا. عقیدہ اہل سنت سنو, میں کبھی میں مر جاتا میں یہ کبھی یہ چیزیں ادھر اسٹیج پہ نہ لے کے آتا, اگر آج کل سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ یہ باتیں نہ بیان ہو رہی ہوتی, کیونکہ یہ مشاجرات صحابہ کا بیان عوام میں کرنا درست نہیں, لیکن جب عوام پریشان ہو کر بیٹھے ہوں کہ اب اس کا حل کیا ہے تو اس وقت یہ درست ہے. میرے مولا علی کے مقابلے میں جتنے صحابی آئے, چاہے وہ جنگ صفین میں ہوں یا جنگ جمل میں ہوں, سید عائشہ ہوں, حضرت طلحہ ہوں, حضرت زبیر ہوں, یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمع سارے صحابہ رضی اللہ عنہ, یہ حضرت علی کے مقابلے میں جو بھی جب بھی آیا, اہل سنت کا سلفن خلفن یہ عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا, حق حضرت علی کے ساتھ تھا. حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا, حق علی کے ساتھ. طلحہ و زبیر کا تنازع ہوا, گو کہ یہ جو تین صحابہ ہیں انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا تھا, انہوں نے معافی مانگ لی تھی مولا علی سے زندگی میں ہی. حضرت عائشہ پر جب ہوا, آپ کے کتے جب وہ پھونگے, وہ جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی, انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے, یہ حدیث صحیح ہے, وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے, تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا. جو شخص یہ کہے کہ حضرت علی بھی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے, وہ خارجی اور ناسبی ہے. یہ حنیف قریشی بول رہا ہے, میں کبھی بھی یہ باتیں نہ لے کے آتا اگر یہ بھانت بھانت کی بولیاں سوشل میڈیا پہ اور دائیں بائیں نہ بولی جاتی, میں کبھی بھی یہ باتیں اسٹیج پہ نہ کرتا, لیکن کیا سمجھا ہوا ہے کہ علی کا نام لینے والے مر گئے ہیں؟ غلط باتیں لوگوں میں ڈال رہے ہو, یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں, غلط ہے. اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے, کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے. وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے. اور ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے، ان مسئلوں کو عوام کے سامنے مت لاؤ، کیونکہ جب ان کے سامنے بیان کرو گے یہ جنگ جمل کو پڑھیں گے، یہ جنگ صفین کو پڑھیں گے، یہ ادی بن حجر کے قتل کو پڑھیں گے، یہ دیگر صحابہ کرام کی شہادتوں کو پڑھیں گے، یہ عمر بن، یہ عثمان بن عدیس، یہ عبد الرحمان بن عدیس البلوی کی شہادت پڑھیں گے، یہ عمر بن حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پڑھیں گے، یہ جیجا غفاری کی شہادت پڑھیں گے، یہ ادی بن حجر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پڑھیں گے. ان کے دلوں میں بغض آئے گا، ان کے دلوں میں نفرتیں آئیں گی. لہذا وہ کام ہی مت کرو کہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی یا ان پرانے زمانے کے لوگوں کی نفرتیں آئیں. بس تم ایک ہی عقیدہ لوگوں کو دو، جب بھی تم سے کوئی پوچھے تم کہو مینوں لمیاں گلاں دا پتہ نہیں پر علی حق سی.
آپ کا آج 5 ستمبر دنیا اخبار کا کالم پڑھا، بہت اچھا لکھا ہے آپ نے، اور کالم میں لکھا ہے کہ یزید روز آخرت کا منکر تھا جو کہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی کافر تھا. مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، امید ہے آپ شفقت فرمائیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ یزید کافر تھا، اس کافر کو تخت خلافت پہ کس نے بٹھایا تھا؟ اہل سنت کی سینکڑوں کتابیں 300 سال میں لکھی گئی ہیں، چند کے نام لیتا ہوں، تاریخ طبری ہے، تاریخ خلفاء ہے، مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت ہے، اور آج کے علماء میں مولانا طارق جمیل ہیں، انجینئر مرزا صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار علماء ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، اور بہت سے ہیں، جن سب نے یہ لکھا کہ یزید کو خلافت پہ بٹھانے کے لیے یزید کے والد نے بیت المال بہت سارا خرچ کیا اور رشوتیں دیں، اور اس کے علاوہ قتل حسین یزید نے کیا، اور خود یزید کے والد نے امام علی علیہ السلام کے خلاف بہت سی جنگیں لڑیں جن میں 70,000 صحابہ کو شہید کیا، بشمول عمار یاسر کے، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے عمار، ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، وہ باغی ہوں گے اور تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. تو مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے خیال میں یہ سارے کام عدل تھے یا ظلم تھے؟ اور اس کے علاوہ یزید کے والد نے اپنے دور میں 50 سال تک کم سے کم ممبروں پر جمعہ کے خطبے میں امیر المومنین علی علیہ السلام پر نعوذ باللہ لعنت کروائی ہے.
نہیں، صحابہ نے ایک دوسرے پر لعنت کی، امیر معاویہ ممبروں پر کراتے رہے حضرت علی، 90 سال ہوئی ہے بنوں میں، اور اسی لیے اس جمعہ کا خطبہ جو تھا اس میں لوگوں نے باتیں شروع کر لی.
صالح علیہ السلام کی اونٹنے کی کونچیں ایک شخص نے کاٹی تھیں، قرآن نے کہا کہ ان سب پہ عذاب کیا چونکہ وہ اس فعل پہ خوش تھے. آج اگر آپ یزید کے والد کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو کیا آپ ان تمام فعلوں میں شریک نہیں ہوتے؟ دوسرا سوال، آپ نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اکثریت کا قانون اقلیت پر چلے گا. قبلہ مفتی صاحب، اگر آپ کے اس موقف کو یہاں کی یو کے اسٹیبلشمنٹ دیکھ لے تو ہماری ساری اذانیں جو ہیں وہ رک جائیں گی، چونکہ یہ لوگ 3 خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، ہم اذانوں میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. یو کے نہیں، امریکہ میں، پورے یورپ میں، حتیٰ کہ انڈیا میں مسلمان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور ہمارے عید میلاد النبی کے جلوس نکلتے ہیں، محرم کے جلوس نکلتے ہیں، جن کو سرکاری پروٹیکشن ہوتی ہے اور ان کو کوریج ملتی ہے. آپ کا یہ موقف ہو خدا نخواستہ تو پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے. تیسرا سوال میرا مفتی صاحب آپ سے بہت اہم ہے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب نے کہا ہے کہ 1 عرب ملک سے وسیع فنڈنگ آئی ہے پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے. آپ بحثیت عالم رہنمائی فرمائیں گے کہ وہ کس عرب ملک سے فنڈنگ آئی ہے، اور جو ہمارے 1 عرب ملک کے سفیر آئے ہیں انہوں نے علماء سے ملاقاتیں کی ہیں سفارتی پروٹوکول کے خلاف، وہ کس عرب ملک سے آئے ہیں اور کس کس علماء سے ملے ہیں اور کس کو کتنے پیسے دیے ہیں؟ یہ میں بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بغیر چھپے واشگاف الفاظ میں کہ کم از کم ہم اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کے بہت سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت یہ مصنوعی ہے، اور جو یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تو اسرائیل سے احتجاج کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور آخری چیز میں مفتی صاحب آپ سے بہت ادب احترام سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر یزید کے والد کا احترام نہ کیا گیا تو پاکستان میں آگ اور خون کے دریا بہ جائیں گے. آپ کے ایگزیکٹ لفظ ہیں پریس کانفرنس کے جو میں کہہ رہا ہوں. قبلہ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان میں سینکڑوں مساجد پہ حملہ ہوا, ہزاروں لوگ شہید ہوئے, علماء شہید ہوئے, قرآن جلے, آپ نے کبھی اس طرح سے جتھا بندی نہیں کی؟ یہ سارا کا سارا دین یزید کے والد اور دادا کے احترام میں آ گیا ہے؟ اور ساتھ ہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سینکڑوں کتابیں پاکستان کے اندر قبلہ مفتی صاحب لکھی گئی ہیں جن میں نعوذ باللہ آپ کے ان اتحادیوں جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد, آپ کی والدہ ماجدہ, آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو, سب کو کافر لکھا ہے. کیا یزید کے والد, یزید کے دادا کی عزت آپ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور دادا کی عزت سے زیادہ ہو گئی ہے؟ قبلہ ہم اب ساری کتابوں کی ضبطی کا مطالبہ کریں گے جہاں پیغمبر کے اجداد کی توہین کی گئی ہے. اور میں اگلی بات آپ سے عرض کروں, یہ جو آپ نے دھمکی دی ہے آگ و خون کی, یہ کس کو دی ہے؟ آپ نے شیعوں کو دی ہے یا ریاست پاکستان کو دی ہے؟ اگر شیعوں کو دی ہے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس آگ اور خون سے ہم 1300 سال 1400 سال سے ہم گزر رہے ہیں. ہم نے یزید کا دور دیکھا, یزید کے والد کا دور دیکھا, بنی امیہ بنو عباس کے حجاج کے دور دیکھے, پاکستان میں 20 سال فرقہ واریت ہم نے دیکھی. آپ اپنی ساتھی سپاہی صحابہ سے پوچھ لیجیے گا, وہ آپ کو بتائیں گے جب آگ جلتی ہے تو سارے اس آگ کی زد میں آتے ہیں. اور اگر آپ نے دھمکی پاکستانی اسٹیٹ کو دی ہے تو میں آپ کو واضح طور پہ کہوں گا کہ پلیز پاکستان پر رحم کریں, یہ ملک پہلے ہی بہت جل چکا ہے, اس ملک کا احترام کریں, اس کے قانون پر عمل کریں. پاکستان پائندہ باد.
یہ ہے وہ سعودی حکومت جس کی موجودہ خارجہ پالیسیوں کے بارے میں نت نئے انکشافات روزانہ سامنے آ رہے ہیں. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ برصغیر کے بعض علاقوں میں شیعوں کے خلاف مسلح جد و جہد کے لیے بھی سنی علماء کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں تک کہ اس کے لیے وہ ان طاقتوں سے بھی معاہدے کر رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ خبریں غلط ثابت ہو جائیں, جن سے مقابلے کی فوج کی انہیں قیادت کرنی چاہیے تھی. اور ہماری اب بھی دعا ہے کہ وہ اپنے اصل مقام پر واپس آ جائیں.
15 سال کے بعد فرقہ واریت کا جن بوتل سے پھر باہر نکال دیا گیا ہے, یہ کیسے ہوا اس کا جائزہ لیتے ہیں ہم پاکستان میں لکھے جانے والے کچھ معروف کالمز کالم نگاروں کی آرا میں. 7 ستمبر کو خورشید ندیم نے کالم لکھا ہے جس کا عنوان ہے پاکستان میں فرقہ واریت کی نئی لہر. لکھتے ہیں کہ بنیاد اسلام بل کی کوئی ضرورت نہیں تھی, 73 کا متفقہ آئین موجود ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ موجود ہے, اور اسی بل کو لانے کی وجہ سے پاکستان میں فرقہ واریت کا دوبارہ آغاز ہوا ہے, اور ایک دو افراد کی غلطی کو پورے مکتب کی غلطی قرار دینا انتہائی ناانصافی ہے, جبکہ اسی مکتب کے ملکی رہنما اور عالمی رہنما بھی ان چیزوں کی سخت الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں. 10 ستمبر کو عرب لیگ کا اجلاس ہوتا ہے جس میں فلسطینی مندوب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ یو اے ای نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس کی مذمت کی جائے, جو کہ سارے عرب اس سے انکار کر دیتے ہیں. 10 ستمبر کو نوائے وقت میں اسلم خان نے کالم لکھا ہے جس کا عنوان ہے اسرائیل کے خلاف سنی شیعہ اتحاد, اور وہ لکھتے ہیں کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے حال ہی میں لبنان گئے ہیں اور سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کی ہے, اور دونوں سنی شیعہ رہنما ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو گئے ہیں اور کہا ہے کہ ہم اسلام کی خاطر دونوں بھائی اکٹھے ہیں اور اسرائیل کا مقابلہ کریں گے. تو یہ صورتحال تو انٹرنیشنل ہے, پاکستان میں کیا صورتحال ہے کہ پاکستان میں جب سے یو اے ای نے اس کو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے ہم نے ایک دو مظاہرے دیکھے ہیں, اس کے بعد بالکل یہ بات دب گئی ہے, عرب ملک آہستہ آہستہ اسرائیل کی جھولی میں گرتے جا رہے ہیں, پاکستان سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی, جو آواز اسرائیل کے خلاف اٹھنی چاہیے تھی اسے فرقہ واریت میں دبا دیا گیا ہے. اور ہم ذرا بتانا چاہتے ہیں اس کا پس منظر یہ کیسے ہوا. یہ چند ماہ قبل سعودی سفیر اپنے پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر این او سی کے گورنر سے, وزیراعلیٰ سے, بیوروکریٹ سے, حتیٰ کہ پولیس آفیسر سے ملاقاتیں کرتے ہیں جن کی تصاویر سوشل میڈیا پہ بہت عام ہیں, دیکھی جا سکتی ہیں. ان ملاقاتوں کے بعد فرقہ وارانہ تحفظ بنیاد اسلام نامی بل پیش کیا جاتا ہے جس میں یہ مطالبہ رکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت رسول کو قتل کیا, جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگیں لڑی, ان پر ایمان لانا واجب قرار دیا جائے, اور یہ کی ظاہری بات ہے پاکستان کے کسی بھی محب اہل بیت سنی ہو یا شیعہ اس کو کسی صورت قبول نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد ایک دو واقعات کا بہانہ بنا کے پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی گئی ہے, اور اس مقصد کے لیے اس دفعہ ایک کالعدم دہشت گرد گروہ کو ہی نہیں استعمال کیا گیا بلکہ بریلوی مفتی منیب کو آگے لایا گیا ہے جو کہ اس کے لیے ریلیاں کر رہے ہیں, اور ان ریلیوں کے بعد کراچی, ہنگو, پارا چنار اور ابھی منڈی بہت دن ان میں قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت ہمیں نظر نہیں آ رہی بلکہ حکومت ایجنسیاں پولیس سب دہشت گردوں کی ہمیں پشت پناہی میں ویری انفارچونیٹلی نظر آ رہی ہیں, اور ایک ہی مکتب کے لوگ قتل بھی ہو رہے ہیں, ان پہ پرچے بھی ہو رہے ہیں, 87 سے زیادہ لوگ پس زندان چلے گئے ہیں. اور ہم اوورسیز پاکستانی بہت پریشان ہیں کہ جو ہم نے پل باندھے تھے امیدوں کے عمران خان کی حکومت سے, وہ سارے پل فرقہ واریت کی آگ میں بہ گئے ہیں. اور ہم عمران خان سے, فوج سے, ایجنسی سے, سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس فرقہ واریت کا تدارک کیا جائے. اور ایک پیغام ہم اپنے ناظرین کو دینا چاہیں گے کہ می چلے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے, گھر میں بیٹھے سو لٹیرے, گھر تو آخر اپنا ہے.
میرا ہمیشہ سے ایک سوال اپنے برادران اہل سنت سے رہتا ہے, میرے لیے یہ چیز آج تک سالو نہیں ہو سکی. اس میں بھی اگر آپ کہیں ریلیکسیشن کے قائل ہوتے ہیں تو آپ نے ایک تفریق کی ہے خلفائے راشدین اور غیر راشدین کے درمیان. غیر راشدین کے درمیان آپ ایک نوعی قائل ہو جاتے ہیں, کسی طرح سے اس کو کائنڈ آف میں یہ کہوں کہ ٹالریٹ کر لیتے ہیں, اس کے لیے گنجائش کے قائل ہیں. لیکن خلفائے راشدین کے بارے میں آپ کا ایک طے شدہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کسی نے ان کے سامنے خروج کیا, ان کے مقابلے پر آنے والا حتماً کافر ہے. لہذا میں ایم چیلنجنگ یو, میں باقاعدہ چیلنج کروں, آپ حضرت ابوبکر کے زمانے میں خروج کرنے والوں کے متعلق اپنا رویہ دیکھ لیں, خلیفہ خلافت ثانیہ میں جا کر دیکھ لیں, خلافت ثالثہ میں دیکھ لیں, ان تمام بزرگواروں کے مقابلے میں جس کسی نے بھی جس عنوان سے خروج کیا ہے آپ نے بلا تفریق اسے کیا قرار دیا؟ کافر قرار. یہ رول امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر کیوں تبدیل ہوتا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ, اچھا بعض چونکہ آپ کے اگر آپ جا کر دیکھیں گے اہل سنت کو تلاش کریں گے تو بعض امام حسن مجتبیٰ تک خلافت راشدہ کو لے کر آتے ہیں, شامل کرتے ہیں آپ کو. اگر امام حسن مجتبیٰ کو آپ ہی کے رول کے تحت ہم شامل کر لیں تو امام حسن مجتبیٰ کے مقابلے ایک شخص ہم مولا کائنات کی خلافت کے مقابلے پر بھی خروج کرتا ہے, امام حسن مجتبیٰ کے سامنے بھی خروج کرتا ہے, لیکن وہاں پر آپ کا قلم لرز جاتا ہے. تو اب ہمیں سوال کا حق دینا, اگر یہی شخص خلافت اول میں خروج کرتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ثانیہ میں کرتا تو کیا کرتے ہیں؟ ثالثہ میں کرتا تو کیا کرتے ہیں؟ واقعاً آپ یہی رول اس کے لیے توجہ کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی اور رول بناتے ہیں؟ کیوں آ کر امیر پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں محبت اہل بیت سے, آپ اپنے فقہ کی لائن بدل دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں محبت ہے ان سے, آپ کی یہ والی محبت ہماری سمجھ میں نہیں آتی.
ذاکرین کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ جو ممبروں پر آ کر کے آزادانہ گفتگو فرما رہے ہیں یہ تعدیل نہیں چلے گا. ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں, ورنہ ایک وقت آئے گا جس طرح ابھی ایک واقعہ پیش آیا اور آپ تھوڑا سا آپ متنبہ ہو رہے ہیں, اور آئندہ ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسٹیج کے اوپر آنے کا راستہ بند ہو جائے اگر آپ آزادانہ اس طرح گفتگو کو جاری رکھیں. ہم آپ کے لیے نصیحت کرتے ہیں. دوسری بات, جو واقعہ اس وقت پیش آیا جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگ گئی ہے, اس آدمی پر ہم نے پابندی لگوائی تھی, ہماری طرف سے اس کو بولنے کی اجازت نہ تھی, آپ نے پابندی اٹھا دی اور آپ نے مجلس کا اہتمام کیا. ہمارے پاس پروف موجود ہے, آپ نے مجلس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا, پابندی اٹھوائی اور مجلس کا اہتمام بھی آپ نے کیا اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھمایا، جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے، یہ سب آپ نے کیا ہے۔ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، تکفیر کرنا خوارج کی سنت ہے، منافق کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، فیات باغیہ کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ حدیث ہے، آپ کے ہاں بھی حدیث ہے، ہمارے ہاں بھی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اصول کافی میں حدیث ہے، ایما امرئن قال لاخیہ یا کافر فباء بہ احدہما، ہم اس بات کو، ہم شیعہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کافر نہیں کہتے ہم شیعہ، ہماری تعلیمات میں نہیں ہے کسی کو کافر کہنا۔ جی، کسی کو کافر کہیں گے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اصول کافی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہم ہر کسی سے بہتر مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ توحید بہترین نظریہ توحید ہے، ہم ذات و صفات میں تعدد کے قائل نہیں ہیں، ہم قرآن کو رسول اللہ کا معجزہ سمجھتے ہیں، معجزہ قابل ترمیم و تنسیخ نہیں ہے، قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے، ہم عقائد میں انسان کو خود مختار سمجھتے ہیں، مجبور نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں حدیث ہے، جو لوگ انسان کو مجبور سمجھتے ہیں ان کو زکات نہ دو، ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ جامع ترین اسلام کو ہم جو مانتے ہیں وہ جامع ترین اسلام، ہم کافر، جی ہم کو جو کافر کہتے ہیں ان کو، ان پر ہم پر ترس آتا ہے، اوہ بیچارہ پہلے اچھا بھی تھا، ہم کو کافر کہہ کر کافر ہو گئے۔ شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتے، جی ہم بہترین اسلام کے قائل ہیں، ہم ایک اسلامی اخلاق کے قائل ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔
الحمدللہ تشیع کو اس ملک کے اندر کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، موجودہ یہ جو فتنہ ہے اس وقت اٹھا ہے، یہ بھی ایسے فتنے پہلے بھی اٹھتے رہے، اس قسم کے مراحل اور لمحات آتے رہے، الحمدللہ ہم ان لمحات سے جیسے سرخرو اور سرفراز ہو کر گزرے ہیں، اب بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، اور یہ فتنہ ناکام ہوگا، فتنہ گر جو ہے وہ نامراد ہوں گے۔ ہمیں یہ فخر ہے اس بات کا، اور آج بھی ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں، اپنے عقیدے اور نظریے پر بڑی بڑی قوت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ قائم رہتے ہوئے اتحاد و وحدت کو ہم نے اس ملک میں اس کی بنا ڈالی، بانیوں میں سے ہیں۔ کوئی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نہیں سمجھ سکا یہاں کوئی ریفرنس کی بات ہوئی سپریم کورٹ کی حوالے سے یا کیا ہوا، کس حوالے سے ریفرنس ہو، مجھے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ کے بیسیوں فیصلے رکھتا ہوں جو تشیعوں کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے آخری کنفرم فیصلے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ایف آئی آریں پہلے بھی ہوتی رہی ہوں گی، اب کے مرتبہ جو ایف آئی آریں ہوئی وہ کس نوعیت کی ہوئی، زیارت پڑھ رہا تھا یا درود پڑھ رہا تھا یا اذان دے رہا تھا، اس پر ایف آئی آر، کس کے ذمے لگایا یہ کام، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، ایسا مت کیجئے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے شہری حقوق ہیں، اور آئین کے اندر ہماری صورتحال کنفرم ہے، جو مسلم و غیر مسلم کی تعریف آئین کے اندر ہے، پڑھ لیجئے، جو قانون جانتے ہیں جا کر پڑھیے، میں دفعہ 260 ہے یا کتنا ہے میں یا مجھے یاد ہے شاید، اس کا سب سے بہتر مصداق پاکستان کے اندر ہم ہیں، مجھے ضرورت نہیں یہ حوالہ دینے کی، اس لیے کہ یہ چیزیں کنفرم ہیں، واضح ہیں اور روشن ہیں۔ میرے حقوق کی بات، شہری آزادیوں کا مسئلہ پاکستان کے آئین کے اندر واضح ہے، غیر قانونی اقدام ہے کسی مجلس کو روکنے کے لیے ایف آئی آر کرنا۔ میں پرامن احتجاج کا قائل ہوں، میں مہازارائی نہیں چاہتا اس ملک کے اندر، یہ ملک مہازارائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، ورنہ جتنا بڑا اجتماع ہم بلا سکتے ہیں شاید کوئی مکتب فکر اتنا بڑا اجتماع نہ بلا سکتا ہو۔ اسلام آباد متحمل نہیں ہوگا جب ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے، اس لیے میں ان باتوں کو نہیں چھیڑتا، ہم وحدت و اتحاد والے ہیں، ہمارا موقع بڑا واضح ہے، تشیع ایک ضابطۂ حیات کی تشریح و تعبیر ہے، ایک قرآن و سنت کی تعبیر ہے، اور یہاں ماننے والے تشیعوں کے بے پناہ تعداد میں موجود ہیں، ان کا حق ہے، آئین بھی اس کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس فتنے، یہ فتنے جو اٹھتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے تدبر سے، حکمت سے، دانائی سے، تاریخی حقائق کو مناسب انداز میں بیان کرنا، یہ ہمارا حق ہے۔ لہذا تشیعوں کو، حقائق کو بیان کرنا، یہ ہمارا حق ہے۔ خلیفت ہو بلا فصل کہنا ہمارا حق ہے۔
ہمارے تمام فقہا نے کہا کہ اہل سنت کی مسلمہ مقدسات کی توہین حرام ہے۔ ایک آدمی جو عالم بھی نہیں ہے، ذاکر ہے، ایک خطیب ہے، اس کی بات کی اتنی اہمیت اور تمام شیعہ علماء فقہا اکلا کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اسے سنا ہی نہیں گیا ہے۔ ایک بندے کی غلطی، دو کی غلطی، نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے پھر آ جائیں، بھائی دو مور نہیں ہوگا، مور نہیں ہوگا۔ آپ کے مسلمہ مقدسات کی توہین کوئی بھی نہیں کرتا، ہمارے علماء میں سے کوئی نہیں کرتا، الحمدللہ سب کا فتویٰ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس سے آگے نہ بڑھو، کہ کسی کی گردن پر گھٹنا رکھ لو، سانس نہ لینے دو، دباؤ کے ذریعے چند مظاہرے کر کے، اس سے پہلے بھی بڑے مظاہرے دیکھے گئے ہیں، اور ان مظاہروں سے تم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکو گے، ہاں فتنہ کرو گے، ملک کو نقصان پہنچاؤ گے۔ سنی ہمارے بھائی ہیں، مل کے رہیں گے، آپ کے جذبات کا احساس کرتے ہیں، لہٰذا آپ بھی ہمارے جذبات کا خیال و احساس رکھیں، آپ بھی اہل بیت دشمنوں کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کریں کہ ان کو آپ صحابی بنا دیں اور پھر کہیں جناب والا ان کا احترام آپ پر واجب ہو گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔
اور بالخصوص یہ جو فرقہ واریت کا ایک نیا لہر جو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اس کا بنیادی ہدف و مقصد ان عرب خائنوں کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، جو بدترین خیانت ان سے سرزد ہوئی ہے، اس کی جو توجہات ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر کچھ مشترکات ہیں جن کو پر شیعہ سنی یکجا ہیں، ان میں سے ایک مشترک مسئلہ مسئلہ فلسطین ہے۔ فرقہ واریت کے ذریعے سے اس مسئلے کو دبایا جائے اور پاکستان کے اندر اسرائیل کے لیے ایک سافٹ کارنر ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آج ہمارے ملت کے بزرگوں نے، ہمارے ملت کے تمام نمائندہ جماعتوں نے یہاں پر شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم بیت المقدس، مسئلے فلسطین سمیت تشیعوں کے عقائد پر کسی قسم کی کمپرمائز کے لیے راضی نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس ملت کے لیے، اسلام کے لیے، امام زمان کی اس عالمگیر انقلاب کے لیے، انشاءاللہ جہاں پر ہمارے علماء کا پسینہ گرے گا، وہاں پر اس ملت کے جوانوں کا خون بہے گا۔